الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله ومن الدائم على أدائهم عدى الله ويرهم إلى يوم لقاء الله دراستانة ماه مبارك رمضان
بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے
در فکر بودم چه مبحثی رو دنبال کنم
سوچ رہا تھا کہ کون سی بحث شروع کی جائے
دیدم شاید بہترین مبحث و مناسب ترین مبحث در این شبها نصایحی است که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه به دو نفر از یارانش داشته، یکی جناب ابی ذر و دیگری ابن مسعود.
تو میں نے دیکھا کہ شاید سب سے مناسب اور سب سے بہترین بحث جو ان راتوں میں کرنی چاہیے وہ نصیحتیں ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے دو کو فرمائی، جناب ابو ذر اور عبداللہ ابن مسعود.
منتہا وہ از ان نصایح گلچن میکنیم، انتخاب میکنیم بر این که وقت زیاد گرفته نشه،
لیکن تمام نصائح کے بارے میں بحث نہیں کر سکتے، چند ایک کو انتخاب کر کے انشاءاللہ ان کے بارے میں بحث کریں گے.
اما مقدمتاً چون در آستانه رمضان قرار داریم، یک پیش مقدمه یا مقدمه بر بحث راجع به رمضان باید داشته باشیم.
لیکن چونکہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہم جانے والے ہیں، تو تمہید کے طور پہ ماہ رمضان کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے.
تنہا ماہی کہ مستقیماً به خداوند تبارک و تعالی استناد داده شده رمضان،
صرف یہی ایک مہینہ ہے جس کو ڈائریکٹ اور بغیر واسطے کے اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے
بہ عنوان شہر اللہ،
اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے،
ماہ خدا،
اللہ تعالیٰ کا مہینہ.
اگر بنا بود که افضل شهور نباشد استناد به خدا داده نمیشد.
اگر یہ تمام مہینوں سے افضل نہ ہوتا تو خدا کی طرف اسے نسبت نہ دی جاتی،
چون افضل شهور است نسبت داده شده،
چونکہ سب مہینوں میں سے افضل ہے اس لیے اسے خدا تعالیٰ کی طرف نسبت دی گئی ہے.
و تنها ماهی که نامش در قرآن آمده رمضان،
اور صرف یہی مہینہ ہے جس کا نام قرآن کریم میں بھی آیا ہے.
و این ماه خصوصیتی داره و خصوصیتش این است که قرآن در این ماه نازل شده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن،
اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم بھی نازل ہوا ہے، کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا.
عظمت شہر رمضان بے واسطے روزے من و شما نیست،
ماہ رمضان کی عظمت اس لیے نہیں کہ ہم اور آپ اس میں اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں،
اما عظمت این ماہ به واسطه نزول قرآن در این ماه،
بلکه اس ماه مبارک کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے.
خب این ماه بابرکت،
یہ بابرکت مہینہ،
ماه مستند به خدا،
وہ مہینہ جسے خدا تعالی کی طرف نسبت دی گئی ہے،
ماه نزول قرآن،
قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ،
یک بستر شده، یک ظرف شده برای اینکه کاری محقق بشود.
اس کو قرار دیا گیا کہ اس میں کچھ کام انجام دیا جائے،
و اون کار یک ضیافت ہے، یک مہمانی است.
وہ کام ایک مہمانی ہے، مہمانی اور ضیافت.
میزبان خدا،
میزبان خدا تعالی ہے.
مہمان من و شما،
مہمان ہم اور آپ. عجیب ہے،
ماہی مستند به خدا،
ایسا مہینہ جو خدا کی طرف منسوب ہے.
افضل شهور،
تمام مہینوں میں سے افضل ہے.
نزول قرآن،
قرآن اس میں نازل ہوا.
همه اینها محقق شده برای اینکه من و شما به مهمانی برویم.
یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ ہم اور آپ ایک مہمانی پہ جائیں.
مہمانی کے میرید چگونه میرید؟
جب مہمان بن کے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟
لباس نو می پوشد،
نیا لباس پہنتے ہیں.
خود رو معطر می کنند،
اپنے آپ کو عطر لگاتے ہیں.
هم استحمام میکند،
غسل کرتے ہیں، حمام جاتے ہیں.
میگه میخوام به مهمانی برم، مبادا،
کیونکہ مہمان بن کے جا رہے ہیں.
سوال، ما که حالا میخوایم به این مهمانی بریم، خونه یه دلمونو چه کردیم؟
اب سوال یہ ہے کہ ہم جو اس دعوت پہ جا رہے ہیں تو ہم نے اپنے دل کے گھر کے ساتھ کیا کیا ہے؟
عزیز من، تو که با این جسمت نمیری، تو با جانت سر سفره خدا میری.
کیونکہ خدا تعالیٰ کے دسترخوان پہ ہم جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح اور جان کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں.
تو با حقیقت سر سفره خدا میشینی.
ہم اپنی حقیقت کے ساتھ وہاں حاضر ہو رہے ہیں.
خدا حقیقت تو رو دعوت کرده،
خدا نے ہماری حقیقت کو دعوت کی.
خدا واقعیت تو رو دعوت کرده،
ہماری واقعیت کو دعوت کی ہے.
اون واقعیت و حقیقت تو جان،
وہ ہماری حقیقت، ہماری روح ہے.
خب حالا اگر کسی رو دعوت کردن اما او زندانی بود ویسے کرد؟
اب اگر کسی کو دعوت کی جائے اور وہ جیل میں ہو، زندان میں ہو، تو کیا کیا جائے؟
میتونه بره؟
کیا وہ جا سکتا ہے؟
عزیز من، برادر من، اگر بنا شد که اسیر آز و طمع باشی،
اگر طمع اور لالچ کے اسیر ہو،
اگر زندانی خواهش ها باشی،
اگر خواهشات میں گرفتار ہو،
نمیتونی سر معدوبه خدا بنشینی،
تو خدا تعالی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے.
آمدند همینطوری که خدای یزدانی معنا کردن، گفتند قرآن معدوبت اللهه و قرآن رو دسترخان معنا کردند.
قرآن کو دسترخان بھی کہا گیا ہے.
پیغمبر اکرم فرمود این قرآن معدوبت اللهه.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ تعالی کا دسترخان ہے.
اما معنای معدوبه دسترخان نیست.
یہ دسترخان اس کا معنی کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی دسترخان نہیں.
معدوبه غذای آماده شده است.
معدوبه کا جو کلمہ ہے اس کا معنی ہے تیار شدہ کھانا.
اگر دسترخان بود هر چیز دیگری هم میتونه بیاره سر این سفره بگذاره.
دسترخان پہ تو بہت کچھ لا کے رکھا جا سکتا ہے.
یکی بریانی بیاره، یکی نمیدونم چیز دیگه بیاره،
کوئی کچھ لے کے آئے، کوئی کچھ لے، کوئی بریانی لے آئے، کوئی سالن، کوئی کچھ.
نه، قرآن معدوت الله هیچ کس حق ندارد از خودش سر سفره قرآن بیاره. این غذا مخصوصه،
معدوت کا معنی خاص غذا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مادبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی دوسرا کچھ نہیں لا سکتا. یہ غذا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آمادہ ہے.
ان غذا چیئے؟
وہ غذا کیا ہے؟
عجیب ہے، شاید کرامت باشه.
شاید وہ غذا کرامت ہو،
شاید خلاصی از خود باشه،
شاید اپنے آپ سے آزادی ہو.
میخوایم یا نه؟
یہ چاہیے ہمیں یا نہیں؟
بشر نمیخواد آزاد باشه.
کیا بشر کو آزادی نہیں چاہیے؟
همه سر و صدا مال آزادیه.
سب شور شرابہ آزادی کی خاطر ہے.
همه دعوا مال آزادیه.
سب لڑائیاں آزادی کی وجہ سے.
آمدیم تا آزاد باشیم.
ہم آئے ہیں تاکہ آزاد ہو جائیں.
اما از چی نمیتونیم؟
لیکن کس سے آزاد ہوں؟ یہ معلوم نہیں.
از خودمون،
اپنے آپ سے.
ہمیں گرفتاری سر خودمونه،
ساری مشکلات اپنی وجہ سے ہیں.
خلاصه این رو خواهیم گفت. ماه رمضان، روزه، مهمانی، قرآن، درست؟ روزم سخته نه؟
خلاصه یہ سب کچھ اس پہ بحث کریں گے، روزہ، ماہ رمضان، ضیافت.
بعضی از اہل معنا گفتن گرچه روزه رمضان سخته، تکنیکی چی؟
ماہ رمضان کا روزہ مشکل ہے، اور بعض اہل دل نے کہا کہ اگرچہ یہ مشکل ہے روزہ، تشنگی ہے، اس میں پیاس ہے، بھوک ہے،
ولی لذت شنیدن ندای خدا که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این لذت همه اون خستگی ها رو برمی‌داره.
لیکن اللہ تعالی نے جو ہمیں خطاب کیا ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پہ، یہ اللہ تعالی کی ندا اور خطاب کو سننے کی لذت ان سب مشکلات کو دور کر دیتی ہے.
آہان، تشنہ است، قرآن رو باز میکنه، آیه رو میخونه،
پیاسا ہے، قرآن کھولتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے.
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، عجب خدا داره به من میگه، به به،
خوش ہوتا ہے کہ خدا تعالی مجھے خطاب کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے.
لذت، لذت شنیدن و دیدن ندای خدا،
خدا تعالی کی ندا کو سننے اور دیکھنے کی لذت.
بعضی ها این یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم رو هی میخوندن تو ماه رمضان.
بعض اس آیه کریمه کی ماه مبارک میں بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے.
مسئله دیگه ببینید،
دوسرا مسئله،
شاید یک من شاید اینجا یه رو حرف زده باشم، بازم عرض میکنم،
شاید من یہاں یہ پہلے بھی بیان کیا و دوبارہ اس پاس کرتا ہوں.
خب ہر کسی اول سالی داره،
ہر قوم کا، ہر ملت کا ایک سال کا آغاز ہوتا ہے.
شما اول سال میلادی چه عجیب و غریب بساطی را میفته؟
سال میلادی کے آغاز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے.
دانشگاه ها مدارس اول سالی دارن،
یونیورسٹیوں کا سال اپنا سال ہوتا ہے، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے.
صحیح ہے نا؟
ایسا ہے نا.
هر تا کشاورزان آغاز سالی دارن،
کھیتی باڑی کے لیے الگ سال ہوتا ہے،
تجار آغاز سالی دارن،
تاجروں کا اپنا الگ سال ہوتا ہے، ایک اس کا آغاز ہوتا ہے.
صحیح ہے نا؟
درست ہے نا. یہ
اہل دل ہم آغاز سالی دارن،
اہل دل کا بھی ایک سال ہے اور اس کا بھی ایک آغاز ہے.
سالشون رو با رمضان شروع میکنن،
اہل دل اپنے سال کو ماہ مبارک رمضان سے شروع کرتے ہیں.
محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شب اول رمضان میشینه تو خونه، خب این 11 ماه چه کردم؟
ماہ رمضان کی شب اول کو اپنے گھر بیٹھتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ 11 مہینے میں کیا کچھ کرتا رہا،
کجا بودم،
کہاں تھا،
کجا رفتم،
کہاں گیا،
چه گفتم،
کیا کہا میں نے،
چه کردم،
میں کیا کرتا رہا.
صحیح ہے نا؟
درست ہے نا.
سحر اول رمضان برمی ریزه، خدایا کجا بودم.
اول ماہ مبارک کی سحر میں اٹھتا ہے اور سوچتا ہے، خدایا میں کہاں تھا، کہاں رہا.
نہ سحری، نہ ذکری،
نہ سحر،
نہ آہی،
نہ ذکر تھا،
نہ نالئی،
نہ آہ بکا تھا.
کجا بودم میں،
اب تک میں کہاں تھا،
کجا رفتے بودم میں،
کہاں گیا ہوا تھا میں،
مشغول چی بودم میں،
کن کاموں میں مشغول تھا.
حالا شب اول رمضان بلند میشه، به به،
اب شب اول سحر کے وقت اٹھتا ہے.
درست ہے نا؟
صحیح ہے نا. یہ
امشب بلند شید،
آج رات اٹھئے،
به خدا بگید کجا بودم،
خدا سے مخاطب ہوئیے کہ میں کہاں.
خدا میدونه ها،
خدا جانتا ہے.
عرض کنید به خطا رفته بودم.
عرض کیجئے کہ خطاکار خطاب میں گرے ہوئے تھے ہم.
خلاصش اهل راه سال اول سالشان را اول رمضان قرار میدن.
خلاصه اهل سلوک کے سال کا اول ماہ مبارک رمضان ہے.
خب آخرین جمعه از شعبان،
شعبان کا آخری جمعہ.
اینا همه مقدمه است، میخوایم وارد اون بحث بشیم.
یه سب تمهید ہے اصلی بحث کے لیے،
چون این کاری به اون بحث مقدمه اون بحث
کاری. یہ کوئی بحث نہیں ہے، اصلی بحث نہیں ہے، اس کے لیے تمهید کے طور پر کچھ مطالب.
در آخرین جمعه از رمض از شعبان،
شعبان کے آخری جمعه،
پیغمبر اکرم خطبه ایراد کردن.
شعبان کے آخری جمعه میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا.
محصر خطبه همینه، بابا سالتون رو شروع کنید.
جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ سال کو شروع کیجئے
و بعد خطاب مردم فرمودن که ایها الناس ان انفسکم مرحونتون با اعمالکم ففکوها باستغفارکم.
اور لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا اے لوگو تمہارے روح یہ گروی رکھے ہوئے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، اپنے آپ کو آزاد کراؤ استغفار کے ساتھ.
استغفار، استغفار عملی یا استغفار قلبی یا
استغفار عملی؟
یک روایتی رو امشب من زیر یک آیه می دیدم،
ایک آیت کریمہ کے زیر بھی ایک روایت آج میں نے دیکھی
که وقتی که این آیه نازل شد شیطان خیلی عصبانی شد.
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت غصے میں آیا،
از ناوش دورشو گرفتن،
شیطان کو روکا گیا،
گفتن که ما کمک میکنیم نگران نباش.
جو اس کے مطلب چیلے چمچے تھے انہوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے، ہم تیری مدد کریں گے.
ہر گفت چه میکنید، ہر کدام یک از اینا حرفی زدن.
اس نے پوچھا کیا کرو گے میری مدد، ہر کسی نے ایک بات کی، کام یہ کریں گے یہ کریں گے.
یکی از اذناب شیطان به شیطان پیشنهادی کرد و من انجام میدم.
ایک نے کہا کہ میں یہ کام انجام دوں گا.
گفت چی کار میکنی؟
اس نے کہا تو کیا کرے گا؟
گفت کاری میکنم که قافل بشند از استغفار.
کہنے لگا میں ایسا کام کروں گا کہ لوگ استغفار میں غافل ہو جائیں.
کاری میکنم که نیمه شب بلند نشن حقیقتا بگن خدا آمدی.
ایسا کام کروں گا کہ رات کو اٹھ نہ سکیں.
نمیگذرم، قافلشون میکنم. اما یادمون باشه در همین خطبه پیغمبر اکرم فرمود در این ماه شیطان در زنجیره.
لیکن یاد رکھیں اسی خطبے میں آئے گا پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے.
اما در زنجیره پارس میکنه ها،
لیکن زنجیر میں رہ کے بھی اپنا کام وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
سر و صدا دارے ہاں،
چیخیں مارتا ہے، آواز نکالتا ہے.
در قفصید مردم ففکوها باستغفارکم، این قفص رو بشکنید، در زندانی در زندان رو باز کنید.
آپ زندانوں میں ہیں، زندان کو توڑیے، آزاد کیجئے اپنے آپ کو.
گناہان شما رو زندانی کرده،
گناہوں نے آپ کو زندان میں جکڑ رکھا ہے.
خب انسان گناہکار بدہکار ہے، درست ہے؟
گناہگار انسان مقروض ہے، مدیون ہے،
بدہکار ہے، ازش گرو میخوان،
اس سے لوگوں کو طلب چاہیے.
میان بدہکاری گناہکار ہے، بدہکار،
گناہگار مقروض ہے، اسے قرض واپس مانگتے ہیں لوگ،
ازش گروی میخوان،
اسے رہن چاہتے ہیں، گروی اسے مانگتے ہیں.
اینجا دیگه سند زمین و دکان و خونه و ماشین نیست.
یہاں گروی میں آپ گھر کی کوئی مطلب رجسٹری یا اس قسم کی چیز نہیں رکھ سکتے.
اینجا جان رو گرو میگیرن،
یہاں روح کو گروی رکھنا پڑتا ہے.
ولذا پیغمبر رو انفسکم مرحونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم. بابا یه سند بیار آزاد کن خودتو.
اسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تم خود یعنی تمہاری ارواح یہ گروی رکھی ہوئی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، ان کو آزاد کرائیے استغفار کے ساتھ.
بابا یہ سمت رکھ سند بر تو بیار خودت کو آزاد کروں.
آزاد کرانے کے لیے ایک سند لانا ضروری ہے.
سند چیه؟
استغفار. استغفار
استغفار تو خدا غلط کرده.
خدا کی بارگاہ میں عرض کیجیے خدایا میں غلطی کرتا رہا.
فتکوها باستغفار.
استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو آزاد کرائیے.
باید حر شد، باید آزاد شد.
آزاد ہونے کی
ضرورت. رمضان ماہ حریت ہے.
ماہ مبارک رمضان آزاد ہونے کا مہینہ ہے.
امیر المومنین یک عبارت ہی داره.
امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے.
الا حر یدعو هذه اللماذ لأهلها. آیا مردی پیدا نمیشه یا آزاد مردی پیدا نمیشه؟
کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ملتا
که این قضاهای مندلای دندان دیگران رو رها کنه؟
جو دوسروں کے دانتوں دوسروں کی غذا جو اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی اس کو آزاد کرے.
یعنی چه؟
کیا مطلب ہے اس کا؟
میگه بابا این خونه مقام پست جا منصب لمازه است.
یہ گھر منصب شہرت یہ سب اس لمازه کلمہ امیر المومنین نے فرمایا یہ وہ ہے سب.
این قبلا دست دیگران بود، این حکومت دست دیگران بود، این منصب دست دیگران بود، این عنوان دست دیگران بود، لای دندونشون گیر کرده، حالا دادن به تو.
یہ سب شہرت منصب گھر یہ سب پہلے دوسروں کے پاس تھا، ان کے دانتوں میں پھنس گیا تھا، اب وہاں سے نکال کے آپ کو دیا گیا ہے.
امیر المومنین ہمیں ان چیزایی که ما براش دعوا میکنیم لمازه میدونه.
امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کو لمازہ فرما رہا ہے جن کے خاطر ہمارے سارے جھگڑے ہیں.
لمازه چیه؟ لمازه غذای لای دندان مونده،
غذا جو دانتوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے.
الا حر یدعو هذه اللماذ لأهلها. آیا راد مردی پیدا نمی شود که این لمازه رو برای اهلش بگذاره؟
آزاد مرد نہیں ہے جو لمازه کو نکال پھینکے.
مال دیگران بوده به تو رسیده، اصلا هم به دیگران میرسه.
یہ دوسروں کے پاس تھا آپ کے پاس آ گیا، آپ سے دوسروں کی طرح منتقل ہو جائے گا.
خلاصه این که لمازه است باید آزاد شد.
خلاصہ یہ لمازہ ہے، اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے.
از چی؟
کس سے آزاد ہونا ہے؟
از اون قل و زنجیری که با اعمالمون درست کردیم.
ان زنجیروں سے جو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے بنا رکھے ہیں.
ولذا قرآن فرمود کل نفس بما کسبت رهینه.
اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی رکھا ہوا ہے.
خودش گرو میشه.
خود گروی رکھا ہوا ہے اپنے آپ.
عجیب. حقیقتش در گرو قرار میگیره.
اس کی اپنی حقیقت گروی رکھی ہوئی ہے.
کل امرئن بما کسب رهین.
ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے.
چرا؟ چون زندانی ہے.
کیونکہ زندان میں ہے.
گرو کو گرو گرفتن رو.
اسے گروی لے لیا گیا ہے.
از دادگاہ آمدن محرموم کردن.
اسے عدلیہ نے مہر لگا کے سیل کر دیا ہوا ہے.
بلے الا اصحاب الیمین. مگر این که تو اهل یمن بشی، میمون بشی.
مگر یہ کہ اصحاب یمین میں سے ہوں.
و یک روایت از امام صادق مقدمه تمام.
امام صادق السلام کی ایک روایت.
من لم یغفر له فی شهر رمضان. کسی که در شهر رمضان خودشو آزاد نکنه،
جو شخص ماه مبارک رمضان میں اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے.
لم یغفر له الا قابل الا ان یشهد عرفه.
آئندہ سال تک اسے معافی نہیں ملے گی مگر یہ کہ وہ عرفات میں حاضر ہو.
اونجا کاری بکنه،
وہاں جا کے کام کرے.
یعنی چه؟ یعنی خدا میگه من نمی بخشم.
یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا.
خدا میگه من این گروه از نه بابا خودت نمیتونی.
خدا نہیں آپ خود یہ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں آزاد کرا رہے ہیں
توفیق پیدا نہیں کنی
آپ آزاد نہیں کرا سکیں گے
مردم توفیق برا آزادی تو ماہ رمضان ہے
آزادی اور استغفار کی توفیق ماہ مبارک رمضان میں اس کے بعد یہ حاصل نہیں ہوگی
انشاءاللہ خدا نصیب ہمم
انشاءاللہ ہم سب کو یہ نصیب ہو
خب این تا اینجا برگردیم انشاءاللہ قلوب آماده شد برگردیم به بحثی همون بحثی که گفتی
دل آماده ہو چکے انشاءاللہ کہ تمہید ختم ہوگی اب اصلی بحث کو شروع کرتے ہیں
من اون سفارشاتی از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں
و در تعبیر وصیت آمده حتی
تعبیر میں وصیت کا کلمہ آیا ہے
عجیب ہے و اون داستان اینه
اس کی داستان یہ ہے
عبداللہ ابن مسعود میگه
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں
دخلت انا و خمسة رحت فی المدینه من و پنج دسته از مردم
کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اور پانچ قسم کے لوگ مدینہ میں داخل ہوئے
یومن علی رسول اللہ
ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
وقد اصابتنا مجاعتن شدیده ما مجموعمون اون پنج دسته و من یک گرسنگی شدیدی ما رو گرفته
ایک شدید بھوک کا ہم لوگ شکار ہو چکے تھے
چرا؟ خودش میگه و لم یکن ذقنا منذ اربعة اشهر الا الماء واللبن و ورق شجر
چار مہینوں سے ہم صرف پانی پی رہے تھے درختوں کے پتے وتے کھا رہے تھے
واللبن
اور دودھ
چہار ماہ وضعیت اقتصادی رو ببینید
اقتصادی صورتحال دیکھیں چار مہینے تک صرف دودھ پانی اور پتے وتے یہ چیزیں
جمع شدن
اکٹھے ہوئے
مجموعی آمدن خدمت رسول اللہ
اجتماعی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
میگه گفتیم یا رسول اللہ این وضعیت اقتصادی جو این گرسنگی تا به کی
عرض کیا یا رسول اللہ یہ اقتصادی صورتحال کب تک رہے گی
پیغمبر نگفت کی تمام میشه
آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کب تک رہے گی
فرمود هر زمانی که این حالت رو دارید فاحدثوا شکرا فاحدثوا لله شکرا کارتون شکر خدا باشه
بلکه فرمایید جب تک این صورت حال ہے آپ خدا تعالی کا شکر ادا کریں
بعد دارم تقطیع میکنم
درمیان میں سے آپ سب چھوڑ رہے ہیں روایت کو
بعد پیغمبر اکرم شروع کردن برای اینکه این مجموعه رو هدایت کنه
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں ان لوگوں کو ہدایت کرنا شروع کیا
بحث از نون و آب نکرد
روٹی اور پانی کے بارے میں بحث نہیں کی
گفت بیایید من جانتون رو سیراب میکنم
فرمایا آئیے میں تمہاری روح کو سیراب کرتا ہوں
بعد که جان شما سیراب شد دیگه مجاعی شدیده رو نخواهید دید
جب روح سیراب ہو جائے گی تو وہ بھوک ختم ہو جائے گی
چی گفت بهش؟ این یک وصیت نامه است
یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
در حدود 90 بار حضرت در اینجا فرموده یبن مسعود یبن مسعود یبن مسعود یبن مسعود
تقریبا 90 مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبداللہ ابن مسعود کو خطاب کیا ہے اے ابن مسعود اے ابن مسعود
خیلی از مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی معنوی همه رو حضرت بیان کرده و راهکار نشون داده
بہت سارے اجتماعی اقتصادی سیاسی مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چھیڑا ہے اور ان کا حل بتایا ہے
ما هم امهات این رو انتخاب کردیم این در چند جلسه چه می شود کرد
ہم نے ان میں سے چند ایک کا انتخاب کیا اب دیکھیں انشاءاللہ چند ایک جلسوں میں کہاں تک ہم بحث کر پاتے ہیں
یک وصیت هم حضرت گفتیم به جناب ابیذر کرده
ایک وصیت آپ نے جناب ابوذر کو کی ہے
و اون اینه که ابیذر میگه من یه روزی وارد مسجد شدم
ابوذر کہتے ہیں میں ایک دن مسجد میں داخل ہوا
صبح بود
صبح کا ٹائم تھا
دیدم پیغمبر اکرم نشسته، علی مرتضی سلام الله علیه هم جنب رسول الله.
میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، امیر المومنین علیہ السلام بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے.
کس کیسے دیگه تو مسجد،
کوئی اور تیسرا بندہ وہاں نہیں ہے.
ابیزر گو عجب کیفی، به و پیغمبر رو تنها پیدا کردن و علی مرتضی.
ابو ذر خوش ہوئے کہ کیا کیسا کیسی قسمت ہے، آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام تنہا مل گئے.
یکی از بدبختی هایی که ما در تاریخ صدر اسلام میبینیم این است که کسانی نبودن سوال کنند.
تاریخ اسلام یک بدبختی یه رهی ہے که سوال کرنے والے نہیں ہوتے تھے.
شما کل روایاتی که از پیغمبر اکرم رسیده ببینید چیا آمدن سوال کردن.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تمام روایت کا جائزہ لیں، دیکھیں کون لوگ آئے، کنوں نے سوال کی.
سائلان کم بودن،
سائلین بہت کم تھے سوال کرنے والے.
یہ علی مرتضی سے بعد ہم ابی ذر و انہا انہم در یہ حد دی.
امیر المومنین علیہ السلام سوال کرتے تھے یا ابو ذر اور دیگر بعض اصحاب ایک خاص حد تک؟
میگه موقع رو مقتنم شمردن.
کہتے میں نے موقع کو غنیمت سمجھا.
فقلتو اوسنی یا رسول اللہ کسی نیست،
یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے، اب کوئی یہاں نہیں ہے.
یا رسول اللہ وصیت بکن،
یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے.
پیغمبر در این وصیت نامه 156 بار گفته یا ابا ذر یا ابا ذر یا ابا ذر.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں 156 مرتبہ جناب ابو ذر کو خطاب کیا، اے ابو ذر.
من از این 156 بار و اون 90 بار این چیزی رو میفهمم.
یہ 156 اور 90 وہ، اس میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کیا ہے.
و اون فرق بین عبداللہ ابن مسعود و ابی ذر،
یہاں ادھر 90 تھے ادھر 150 پر 156، ان کے درمیان ایک فرق ہے. کیوں مطلب عدد مختلف ہے؟ وہ فرق جناب ابو ذر اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان فرق ہے.
بله، و مطالبی هم که به جناب ابی ذر گفته با مطالبی که به عبداللہ ابن مسعود گفته فرق داره.
اور وہ مطالب جو جناب ابو ذر کو فرمائے وہ ان مطالب سے مختلف ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کو فرمائے.
واقعا فرق داره،
واقعا که درمیان فرق ہے.
راجع به ابی ذر آمده، راجع به قرآن وچه هر زده.
جناب ابو ذر کو جو فرمایا اس میں قرآن کے سلسلے میں بہت کچھ فرمایا.
اینجا آمده طور دیگری حرف،
لیکن عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ایک اور انداز میں بات کی.
و عبداللہ ابن مسعود میاد به پیغمبر میگه آقا این مجاعی شدیده تا کی؟
کیونکہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ یہ بھوک پیاس کب تک چلے گی.
ابی ذر آمده میگه مبارزه تا کی؟
ابو ذر کہتے ہیں یہ مبارزہ کب تک کریں ہم؟
مجاہدے تا کے،
یہ مجاہدت کب تک؟
ایستادن تا کے،
استقلال کب تک؟
اینه بلی زب نبی یکم با ابو ذر طور دیگری وصیت کرد.
اس لیے جناب ابو ذر کو ایک اور انداز میں وصیت کی.
خب در وصیت نبی اکرم به جناب عبداللہ ابن مسعود، پیغمبر به آیاتی استناد کرده که اگر پیغمبر به این آیات استناد نمی کرد فهم این آیات الان هم اینچنین برای ممکن نبود.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو جو نصیحت کی اس میں ایسی روایات کو ذکر فرمایا، آیات کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم ان آیات کا تذکرہ نہ فرماتے اور ان کا معنی نہ کرتے تو ہمارے لیے ان کے معنی کو اس طرح سمجھنا ممکن نہیں تھا.
و در سخنانشان پرده برداری کردن از حقائقی،
اور حقائق سے آپ نے پردہ اٹھایا ہے.
یکی از سفارشات و نصیحت ها و وصیت ها اینه،
ایک نصیحت اور ایک وصیت یہ ہے.
یبن مسعود احذر سکر الخطیعه، ای پسر مسعود از مستی گناه بپرهیز.
ای ابن مسعود، ایک وصیت، ای ابن مسعود گناه کی مستی سے اجتناب کر.
مگه گناه هم مستی داره یا رسول الله؟
یا رسول الله مگه گناه مستی لاتا ہے؟
فَإِنَّ لِلْخَطِيئَةِ سُكْرٌ،
فرماتے ہیں ہاں گناہ کے لیے مستی ہے،
كَسُكْرِ الشَّبَاب بَلْ هِيَ أَشَد،
جیسے جوانی کی مستی ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی شدید تر.
شراب ہے نا، شباب شراب
جیسے شراب کی مستی ہوتی ہے، شباب نہیں شراب کی مستی، شراب کی مستی سے بھی شدید تر.
مستی چیئے؟
مستی کیا ہے؟
خوب کچھ بنی
دقت کیجئے گا.
سوکر چیئے؟
سوکر اور مستی کیا ہے؟
راغب معنا کرد،
راغب اصفهانی عالم دین ہے، انہوں نے اس کا معنی کیا.
از سکر حالتون یعرض بین المرء و عقله،
مستی ایک حالت ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے.
از سکر حالتون یعرض بین المرء و عقله، قوای فرماندهی با حرکاتی تناسب نداره.
یعنی انسان کی حرکات کی جہاں کمان ہے، یہ حرکات اور اس کمان کے درمیان یہ حائل ہو جاتی ہے.
ریشه این مستی را،
اس مستی کی جڑ،
ریشه این مستی را، پیغمبر اکرم گناہ میدونه.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مستی کی جڑ گناہ ہے.
ریشه گناہ رو ہم دنیا طلبی و جاہ طلبی میدونه،
اور اس گناہ کا گناہ کی جڑ ہم جاہ طلبی اور دنیا طلبی ہے.
یادتان باشد دنیا داری غیر از دنیا خواهی است،
یاد رکھیے دنیا داری اور ہے اور دنیا پرستی اور ہے.
دنیا داری غیر از دنیا طلبی است،
دنیا داری دنیا طلبی و دنیا پرستی کے علاوہ ہے.
ما این رو چند سال قبل اینجا بحث کردیم که چه دنیایی مذموم ہے.
چند سال پہلے یہ یہاں بحث کر چکے ہیں کہ کس دنیا کی مذمت کی گئی ہے.
یادتان باشد از دنیا داری مذمت نمی کنیم، از دنیا خواهی مذمت می کنیم.
یاد رکھیں مذمت دنیا داری کی نہیں کی گئی، دنیا پرستی کی مذمت کی گئی ہے.
از حکومت مذمت نمی کنیم که علی هم حکومت کرد، از حکومت طلبی مذمت می کنیم.
حکومت کی مذمت نہیں کرتے، حکومت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کی، حکومت پرستی اور حکومت طلبی کی مذمت کرتے ہیں.
از کار نمی شود مذمت کرد،
کام کی مذمت نہیں کی جا سکتی.
از دنیا طلبی و مسائل آنچنانی مذمت میشه،
دنیا پرستی اور اس جیسے مسائل کی مذمت کی جاتی ہے.
ریشه مستی را پیغمبر اکرم گناہ میدونه.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستی کی جڑ گناہ کو قرار دیتے ہیں،
و ریشه گناہ رو دنیا طلبی و جاہ طلبی
میدونه. گناہ کی جڑ دنیا پرستی اور جاہ طلبی.
یعنی چه؟ چه میشه؟ بابا یه گناهیست، یه دنیا طلبی، چرا من مست بشم؟
یہ کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، ایک دنیا پرستی ہے، میں مست کیسے ہو جاتا ہوں؟
عزیز من، میدونی قلب تو ہم چشم داره؟
آپ جانتے ہیں کہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں.
آخه امیر المومنین چگونه به دنیا نگاه میکنه؟
امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے
ہیں؟ با این چشم؟
ان آنکھوں سے؟
یا با چشم دل؟
یا دل کی آنکھوں سے؟
درست؟ گناه کاری می کند که چشم درونی که من و تو حقایق رو نبینه.
گناه یه کام کرتا ہے کہ میری اور آنکھ کے دل کی آنکھیں حقائق کو نہیں دیکھ سکتی.
اون وقتی که حقایق رو متوجه نشد، سود و زیان خودش رو متوجه نمیشه.
جب حقائق کو نہیں دیکھ سکیں گے تو اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ پائیں گے،
از زیان و سود خودش غافل میشه،
اپنے نفع نقصان سے غافل ہو جائیں گے.
آنچه را که ناپایدار است پایدار میبینه.
جو دائمی نیست اسے دائمی سمجھیں گے.
آنچه را که جاودانه است ناجاودانه میبینه.
جو جاوید ہے اور دائمی ہے اسے سمجھیں گے کہ دائمی نہیں ہے.
همین طوره میگه امروز رو بچس
کہے گا آج کے ساتھ چمٹی اور آج ہی سارا کچھ جو ہے اسی کو ہدف
فردا چی؟
کل کی فکر نہیں کرے گا.
قیبت میکنه
میگه نا قیبت کرے گا.
چرا اینطور میکنی؟ چرا؟ چون دل نمیبینه.
غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دل دیکھ نہیں سکتا.
چون دل نہیں. چرا غیبت میکنے؟ چون بخواد به جایی برسے.
غیبت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کسی جگہ تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے.
حسد چرا میکنے؟ چون بخواد دیگری نداشته باشه، خودش داشته باشه. جاہ طلبی.
حسد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ چاہتا ہے دوسرے کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو. جاہ طلبی اسے کہتے ہیں.
ولذا دل نمیبینه.
بس دل نہیں دیکھتا.
دل کے ندید مبتلا میشه.
جب دل نہیں دیکھ سکتا تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا.
لذا فرمود یا ابن مسعود فرمایا در سکر خطیئے،
فرمایا ابن مسعود گناہ کی مستی سے پرہیز کر.
انسان مست نیروی ادراک خودش از دست میده.
مست انسان کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا.
چون نیروی ادراک خودش رو در دست میده نمیتونه حقایق رو درست ببینه.
جب ادراک نہیں کر سکتا اور ادراک کرنے والی قوت اس میں نہیں رہتی تو حقائق کو نہیں دیکھ سکتا.
نمیتونه درست بیاندیشه،
درست سوچ نہیں سکتا.
وارد عراق میشه، وارد افغانستان میشه.
عراق میں داخل ہوگا، افغانستان میں داخل ہوگا.
چرا؟
کیوں؟
جاہ طلبی.
جاہ طلبی کی وجہ سے.
گناہ
کی وجہ سے.
چی شده؟ آقا نمیتونه بفهمه.
کیا ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہیں سکتا.
به هر دروغی متشبث میشه برای اینکه جاه طلبی خودشو اشباع کنه، ارضا کنه.
جاه طلبی کی خاطر هر جھوٹ بولے گا،
هر تهمتی رو میزنه برای اینکه. چرا تهمت میزنی؟ چرا تو آقا نمیتونه بیندیشه.
ہر قسم کی تہمت لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس میں سوچ ہی نہیں رہی.
ان وقت ببینی چون نمتونے بیندیشے یہ آیہ از قرآن،
کیونکہ نہیں سوچ سکتا. قرآن کی آیت
سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون.
گنگے ہیں، بہرے ہیں، نابینا ہیں، یہ پلٹ نہیں سکتے.
یعنی چھے؟ یعنی چشمش نمبینه؟
کیا مطلب؟ یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی.
گوشش نمیشنوے.
یہ کان نہیں سن سکتے.
لال شده.
گنگا ہو چکا ہے.
یا نه؟
یعنی
دلی ندارد که این دل چشم داشته باشه. چشم دل کوره.
دل نہیں ہے جو جس کی آنکھیں دیکھ سکیں. اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں.
چشم دل کوره، گوش دل ناشنواست.
دل کے کان بہرے ہو چکے ہیں.
بله. سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون. یعنی چه
فهم لا یرجعون کا کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ پلٹ نہیں سکتے،
بر نمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. همه به طرف او میریم، مگه میشه نره؟
دوسری طرف کہتے ہیں کہ دوسری آیت کریمہ میں کہ ہم خدا کے لیے اور خدا کی طرف پلٹ کے جائیں گے.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باد برد در وطنم.
میں خود نہیں آیا تھا کہ خود پلٹوں، جو مجھے لایا ہے وہ مجھے پلٹا بھی دے گا.
ہمیں بھی ماہ به طرف او میری،
ہم سب کو ادھر پلٹ کے جانا ہے. تو ادھر کیسے کہا گیا ہے کہ پلٹ نہیں سکتے؟
و یاد من باشد همه به شکلی با جلوه خدا ملاقات میکنید.
اور یاد رکھیے ہم میں سے ہر شخص جلوه خدا کے ساتھ ملاقات کرے گا.
منتها بدکاران با جلوه قهری او ملاقات میکنن.
لیکن بدکار لوگ، وہ جبری ملاقات ہوگی ان کی.
و خوبان با چهره مهری او
اور مطلب بدکار لوگ اس کے درست چہرے کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اچھے لوگ اس کے درخشاں چہرے کے ساتھ ملاقات
آئے سے مل گئے سمن بخمن عمیون فهم لا یرجعون نہ میبینت
آئے فرماتے یہ دیکھ نہیں سکتے
نہ میشنوت
نہ سن سکتے ہیں
لا یرجعون کجا
پلٹ نہیں سکتے کہاں نہیں پلٹ سکتے
رجوع باید به کجا بکنن
کہاں پلٹ کر جانا چاہیے
به فطرتش
اپنی فطرت کی طرف پلٹنا چاہیے
به حقیقتش
اپنی حقیقت کی طرف
اما نہ چشم دارد که ببیند
لیکن چونکہ اس کی آنکھ نہیں ہے کہ دیکھ سکے
نہ گوش دارد که بشنود
اس کے کان نہیں ہے تاکہ سن سکے
سمن خیلی لطیفہ آئیے سمن بکمن عمیون و چون سمن بکمن عمیون است لا یرجعون
چونکہ یہ گونگے بہرے اور نابینا ہے اس لیے نہیں پلٹ سکتے
عزیزم بازگشت به فطرت و حقیقت دو تا راه داره
فطرت کی طرف پلٹنے کے دو راستے ہیں
یکی بہرگیری از مواعظ درون
ایک اندرونی مواعظ اور نصیحتوں سے استفادہ
ان کے بے واسطے یہ گناہ لال است کر است نمی بینا
یہ گناہ کی وجہ سے گونگا بہرا نابینا ہو چکا ہے اندر سے نصیحت اسے نہیں ملے گی
دو بہرگیری از مواعظ بیرون
دوسرا راستہ خبرونی مواعظ سے استفادہ کرنا
اگر بخواہیم به یک اندیشه صحیح رجوع کنیم
اگر چاہتے ہیں صحیح فکر کی طرف پلٹیں
به فطرت من مراجعه کنیم
اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں
دو تا راہ داره
تو اس کے دو راستے ہیں
بهرهگیری از مواعظ درون او که هیچی
اندرونی مواعظ و نصیحتوں سے استفادہ
وہ تو ہے مواعظ ندارد چون بکم است
وہ نصیحت کہاں سے آئے گی کیونکہ اندر تو گونگا بہرا اور نابینا ہو چکا
وہ دیگه زبان ندارد تا حرف بزنه
اس کی زبان نہیں ہے کہ وہ کچھ بتا سکے
سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون پس چون زبان ندارد که حرف بزنه پس ناصحی در درونش نیست
جب زبان نہیں ہے جس جو بول سکے تو بس اس کے اندر کوئی ناسے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں
بہرگیری از مواعظ بیرون
بیرونی نصیحت اور مواعظ سے استفادہ کرتے
گناہ ہر دو راہ رو می بندے
گناہ ان دونوں راستوں کو بند کر دیتا ہے
نمی گزارد کہ از درون گناہگار نالے برخیزد
پس یہ گناہ انسان کے اندر سے فریاد کو بلند ہونے نہیں دیتا
نمی گذارد از درون اون نهی بی برخیزد
اس کے اندر سے فریاد بلند نہیں ہو سکتی
بگوید چه می کنی
نہیں کہہ سکتا میں کیا کر رہا ہوں
چرا چون بکمون
کیونکہ بہرا ہو چکا ہے گونگا ہو
چون لال گنگے چه فریادی
گونگا ہے کیسے فریاد کر سکتا ہے
زبان فریاد ندارد
فریاد کرنے کے لیے زبان نہیں ہے اس کے پاس
زبان فریادش بریده شده چرا؟
فریاد کرنے والی زبان اس کی کاٹ دی گئی ہے
چون گناہکاره
کیونکہ گناہگار ہے
خب از سخن بیرون هم استفاده نخواهد کرد
بیرونی نصیحتوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا
نہ سخن واعظی نہ گفته پیغمبری ہیچ
کسی نصیحت کرنے والے کی بات کا اثر ہوگا نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر ہوگا
نہ دستور رسولی نہ آیه قرآن
نہ قرآن کی آیت کا کوئی اثر ہوگا
یہ عمل ماہانی سے انشاءاللہ
یہ انشاءاللہ کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں
مستانی است که از گناہ مست شده
یہ ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں مست ہو چکے ہیں
اما دوستان ایک حرف بھی بہتون بزنم
لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں
به هر اندازه که گناہ به همون اندازه آها سم و بکم و عم نصیب اون میشه
جس قدر ہم گناہ کریں گے اسی قدر ہم سم و بکم و عمیون ہو جائیں گے
به همون اندازه رسوبات داره گناہ
اسی مقدار تک گناہوں کا اثر ہمارے اوپر ہوگا.
چنانچہ اطاعت از خدا ہم همچنینه. به هر اندازه اطاعت کنی از اون منطقه دور شدی.
جیسے کہ اطاعت الہی بھی ایسی ہے، جتنی اطاعت زیادہ کرتے جائیں گے اس علاقے سے دور ہوتے جائیں گے گناہ والے سے.
میتونی قلب و شستشو بدی،
دل کو دھو سکتے ہیں، دل کو دھویا جا سکتا.
رمضان ماه شستشوی قلبه،
ماه رمضان دل کی تطہیر کا مہینہ ہے.
میخوایم این قلب، این قلب بیدار بشه.
ہم چاہتے ہیں کہ دل بیدار ہو جائے.
ماهان قلبمون مرده یه مرده نیست. الحمدلله
ہمارا دل بالکل مرا ہوا نہیں ہے.
این سومن بکمن عمیون فهم لا یردون که من ما نیست.
یہ سومن بکمن عمیون ہمارے لیے نہیں ہے.
ما با فطرتمون آمدیم شب رمضان نشستیم اینجا.
ہم اپنی فطرت کی وجہ سے آج آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
فطرت ما را آورده اینجا.
فطرت نے ہمیں یہاں لایا ہے.
پس ما برگشتیم.
پس ہم واپس پلٹ چکے ہیں.
یعنی اینطور نیست که نتونیم برگردیم.
یعنی ہم اس کے مصداق نہیں ہے کہ واپس نہیں پلٹ سکتے.
چرا؟ چون ما از اون گناہ های مست کننده نداریم.
کہ وہ مس کرنے والے گناہوں میں اب تک ہم مبتلا نہیں ہوئے انشاءاللہ.
ما شیعہ مرتضی علی هستیم.
ما علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں.
نہ ما آمدیم میاییم. بلے
ہم آئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے.
میاییم اگر ہم چیزی باشه با شستشو رو برطرف میکنیم.
اگر کچھ تھوڑا سا ہو تو وہ تطہیر کیا جا سکتا ہے اسے.
ما ماه رمضان رو بر همین گذاشتن که غفران نصیبمون بشه، یعنی شستشو کنیم خودمونو.
ماه مبارک اسی لیه تاکه همه مغفرت نصیب و اپنے آپ کو تطہیر کر سکیں.
توبه رو در برای همین گذاشتن.
توبه اسی لیه ہمارے لیے رکھی گئی ہے.
انابه رو برای همین گذاشتن.
پلٹنے اور توبه کو اسی لیے قرار دیا گیا ہے.
فرق بین توبه و انابه چیه؟
توبه اور انابه، انابه کا معنی پلٹ کرانا، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟
ببینید فرق اینه.
فرق یه هست.
توبه تصمیم بر گناه نکردن است.
توبه که معنی گناه نکرنے کی تصمیم.
درست. شما الان دارید میخواید از این متروی برید نمیدونم اسلام آباد، یه مرتبه یه تابلوی میبینید اون طرف میرید خطا رفتید، ترمز میکنید.
آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اسلام آباد، ایک دم آپ بورڈ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ غلط آ گیا.
اشتباہ کیا تھا؟
ایک دم آپ بریک لگاتے ہیں کہ میں غلطی کی. میں نے
آقا جاده رو عوضی رفتم،
غلط روڈ پہ آ گیا. میں
ترمز میکنی، ترمز تو بس
بریک لگا دیتے ہیں، یہ اس بریک کا نام ہے توبہ.
برمیگردی به جای اصلی، این انابه است.
اصلی جگہ پہ جب پلٹ کے آتے ہیں اسے کہا جاتا ہے انابه.
بس توبه گناہ نکردن است، انابه برگشتن است.
توبه کا مطلب ہے گناہ نہ کرنا اور انابه کا مطلب ہے پلٹ کر آنا.
انابه یعنی فهم یرجعون.
انابه یعنی یہ لوگ پلٹ کر آئیں گے.
نہ فهم لا یرجعون، فهم یرجعون.
نہ یہ کہ یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے.
ما که مثل اونا نیستیم که لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم عین لا یبصرون بها. نه همه مال دل ها،
نه مال اینجا. همه مثل نہیں ہے جن کے لیے کہا گیا کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں یہ سن نہیں سکتے. یہ سب آنکھوں کے، یہ سب دل کے ساتھ مربوط ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں.
ما هم اهل توبه و هم اهل انابه. این دل بیداره.
هم اهل توبه بی و اهل انابه بی.
این دل هوشیاره.
هماره دل بیدار و هوشیاره.
ما از اونایی نیستی که قفل بر قلبمون زده باشه تا بهمون میگن ام علا قلوبنا الحالها.
هماره دلون پر تاله نہیں هن تاکه همه کہا جائے که ان کے دلون پر تاله هن. قرآن کی آیت ہے یہ.
بعضی هستن عزیزان من، این فحض از فکر خطیعه، این سفارش پیغمبر ها. من همه این حرفا دارم بر اونجا میزنم ها.
یه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کی نصیحت کے سلسلے میں سب کچھ کہا جا رہا ہے.
یہ مرتبه بالاتر از این هم ما داریم گناہ.
اس سے بالاتر گناہ بھی ہے.
و اون این است که کسی که به سوء اختیاری سکر بر او عارض شده،
جس اپنے اختیار کی وجہ سے جس پر مستی اور سکر عارض ہو گیا ہے،
از تذکر دیگرانم ناراحت میشه.
دوسروں کی نصیحت سے بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے.
دیدید میرید یکی امر معروف نهی از منکر میکنی، میگه به تو چه میخوام بکنم؟
آپ نے کبھی ایسا آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بات آپ امر معروف یا نہیں منکر کرتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے، میں چاہتا ہوں کروں اور کروں گا.
ندائش کنی مست،
یہ مست ہے.
چرا؟
کیوں؟
چون قدرت اندیشه ندارد،
کیونکہ قوت فکر نہیں رکھتا.
چون یعرض بین المرء و عقله، حالتی دست داده که عقلش رو از دست داده.
اس پہ ایسی حالت آ رہی ہو چکی ہے کہ اس کا عقل ختم ہو چکا ہے.
وقتی نصیحتش میکنی شدیداً بدش میاد.
اگر نصیحت اسے کی جائے تو سخت ناراض ہوتا ہے.
لذا چون بدش میاد پیغمبر به آیه استناد کرده،
چونکہ اسے برا لگتا ہے، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے ذریعے استدلال کرتے ہیں.
سم من بکم من امی فهم لا یرجعون، تو دلت میخواد اینو برگردونی به فطرت، او نمیتونه، نمیخواد.
کہ گنگے بہرے ہیں، نابینا ہیں، یہ پلٹ نہیں سکتے.
اگر بهش گروه به تقوی دعوت کنی دادش بلند میشه.
اگر اسے تقوی کی دعوت کرے تو سر و صدا کرنے لگتا ہے.
من بعضی از مواقع بعضی هم میان سراغم، میگم خب بیارشون اینجا، ما یه میگه آقا نمیاد.
بعض لوگ آتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے، میں کہتا ہوں میرے پاس لائیں.
چرا؟
ایسے کہتے ہیں نہیں آتے وہ.
میگه اصلا وہ به این چیزا اعتقاد نداره.
کہتے ہیں اصلا وہ ان چیزوں کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا.
عرض میکنم بگو اصلا عقل نداره، مست 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 گناه ہے.
تو میں کہتا ہوں اصلا اس میں عقل نہیں ہے، یہ گناہوں میں مست ہو چکا ہے.
یک کسی رو اگر بعدن به تن خدا نکنه انسان این چنین بشه،
خدا نکنه انسان ایسا بن جائے،
بعد پناه برد به خدا،
خدا تعالی کی پناه مانگنی چاہیے اس چیز سے.
کسی رو به تقوا انسان دعوت کنه اون رو ناراحت بشه،
کہ کسی کو تقوا کی دعوت کی جائے اور وہ اس سے ناراض ہو.
این آیه رو ببینید، اذا قیل له اتق الله،
یہ آیت کو دیکھیے، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو، اللہ سے ڈرو،
اخذت خل عزت و بله، میگه بابا تو به تو چه ربطی داره، من میخوام همین باشم.
تو کہتا تجھے کیا تکلیف، میں اسی طرح کرنا چاہتا ہوں.
فحسبه جهنم و لبئس المآب،
اس کے لیے جہنم اور برا ٹھکانہ ہے.
عزیزان من، بعضیا به واسطه گناه عزیز بی جهت میشن.
بعض وقت گناه کی وجہ سے
عزیز بی جهت، عزت دار بی جهت،
بلا وجہ عزت دار بن جاتا ہے.
بعضی از این الوات ها رو دیدید، اوباش ها رو دیدید،
بعض اوباش لوگوں کو دیکھا آپ نے،
دیدید اینا عزت داران بی جهت هن.
یہ عزت دار ہیں بغیر وجہ کے،
با گناه عزیز شدن،
گناه کی وجہ سے یہ صاحب عزت بنے،
با اعمال قدرت جنایت عزیز شدن،
ظلم اور جنایت کی وجہ سے یہ عزیز ہوئے.
حقیقت نہیں عزت نیست،
یہ حقیقت عزت نہیں ہے یہ،
بلی خوب بینگے من عزیزم،
لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاحب عزت ہوں.
آدم بعضی از موقع تو همین جاها افراد این چنین همه جا هستن،
ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں.
اون آقا آمده بود تو ایران معاصر، گناه عزیز شده و برای سود میزدن، کف میزدن.
ایک آیت ہے ایران میں، اس کے لیے مطلب تالیاں بجاتے تھے، اس کے لیے رقص کرتے تھے.
آقا تو عزیز بی جهتی، بدبخت.
تو یہ اس کے مطلب، یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت بلا وجہ ہے.
بوش ہر جا بره خیال میکنه عزیزه، نه بابا،
بوش جہاں جاتا ہے
مجسمت آتش میزنن، کجا عزت ہے؟
بوش جہاں بھی جاتا ہے سمجھتا ہے میں بڑا صاحب عزت ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے مجسمے کو آگ لگائی جاتی ہے، جلایا جاتا ہے.
حالا اگر یہ کسی بھی آپ بگے اتق اللہ،
اب اگر کوئی کہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو،
اخذت الاسم عزت بالعز، میگه نخیر منم،
تو گناہ کی وجہ سے عزیز ہو چکا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں میں ہوں اور ایسے ہی کروں گا.
پس فحضر سکر الخطیئہ،
پس گناہ کی مستی سے بچیے،
پرہیز کن، پرہیز کن، پرہیز کن،
گناہ کی مستی سے پرہیز کرے.
دومین وصیتی که جناب نبی اکرم به ابن مسعود کرده راجع به عذاب عالم بی عمله.
دوسری وصیت جو ابن مسعود کو کی گئی ہے وہ عالم بے عمل کے عذاب کے بارے میں ہے.
وہ ابن مسعود
فرمائے، ابن مسعود،
عاقبت عالم بے عمل جہنم ہے،
عالم بے عمل کا انجام جہنم ہے.
و ہر طور پر خود از جہنم خلاص بشے باز واقع میشے،
اور جب بھی چاہے گا کہ جہنم سے بچے دوبارہ جہنم میں جا گرے گا.
ماں بعضی از ماں یہ حرف میزنیم،
بعض وقت ہم ایک بات کرتے ہیں
باطل باطل ہا، پر این باطل من استقامت کنیم جہنم ہے، نمی فهمی.
ایک غلط بات کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ جہنم ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں.
و حضرت مکرر برای ابن مسعود این آیه را تلاوت کرد،
اور آپ نے اپنے مسعود کے لیے متعدد بار اس آیت کو تلاوت فرمایا.
كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا العذاب الحريق.
جب یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ اس میں گرا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھیے.
پناہ بر خدا،
خدا تعالی کی پناہ.
جہنم تو نہیں فعال منجا باشے،
جہنم یہ نہیں کہ صرف وہاں ہے.
ابن مسعود میگه اینجا که پیغمبر رسید دیدم رسول خدا گریه میکنه.
عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے جب میں نے دیکھا پیغمبر جب یہاں پہنچے تو گریہ کرنے لگا.
خیلی حرف به من زده، وہ گریہ نہ کرتا، وہ اینجا داره گریہ میکنه.
بہت ساری آپ نے باتیں فرمائی تھی لیکن گریہ نہیں کیا تھا، لیکن جب اس بات پہ پہنچے تو گریہ کرنے لگے.
عرض کردم اما یا رسول ما یبکی،
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟
فرمود شفقت و رحمت هم نسبت به امت.
فرمایا امت کے لیے اپنی شفقت اور رحمت کی وجہ سے.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم وبالمؤمنين رؤوف رحيم.
تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آیا ہے جس پہ دشوار گزرتا ہے آپ کی تکالیف، اور وہ مومنین پر بہت نرم ہے مومنین کے ساتھ.
خب خاصیت گناہ این است که انسان زیور جان را با زینت زمین عوضی میگیره.
گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان روح کے زیور اور زمین کے زیور کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، زمین کی زینت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا.
زمین زینتی دارد، انسان هم زیوری دارد.
زمین کی بھی ایک زینت ہے اور انسان کا ایک زیور ہے.
زیور انسان اخلاق انسان ہے،
انسان کا زیور اس کا اخلاق ہے،
کردار حقیقی انسان
اور اس کا حقیقی کردار ہے،
سلوک انسانی انسان ہے،
اس کا انسانی سلوک ہے.
ان زیور ہے،
یہ انسان کا زیور ہے.
زینت زمین ہم ان چی که در زمین ہے، اینا زینت زمین ہے نا تو،
اور جو کچھ زمین میں وہ زمین کی زینت ہے، وہ آپ کی زینت نہیں ہے.
وقت ببینید استناد کرده به یہ آیه پیغمبر اکرم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا زینتا لها، اون چه که روی زمین است زینت زمین است نه زیور تو.
پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے لیے استدلال کیا کہ آیت میں یہ کہ جو کچھ زمین میں ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے نہ تمہارے لیے.
باغ و راغ و دریا و صحرا و خانه و همه اینا زینت زمین نه زینت زیور تو.
یہ دریا، یہ باغات، یہ سرسبزی، یہ سب کچھ زمین کی زینت ہے نا تمہاری.
صحیح ہے صحیح نیست؟
درست ہے نا یہ؟
چرا اشتباه گرفتیم؟
ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟
گناہکار زینت حقیقی رو نمی بینه، زینت زمین رو خیال میکنه مال خودشه.
گناهکار حقیقی زینت کو نہیں دیکھ سکتا اور زمین کی زینت کو سمجھتا ہے یہ میری زینت.
زینت زمین رو زینت خودش میدونه،
زمین کی زینت کو اپنی زینت سمجھتا ہے.
بابا آنچه روی زمین است زینت زمین است نه زینت تو.
جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ زمین کی زینت ہے نہ تمہاری زینت.
چرا چون انا جعلنا ما علی الارض زینت لها,
کیونکہ قرآن فرماتا ہے جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا یہ زمین کے لیے زینت ہے.
خوب شما ببینید این رو بگم این چیز, یه آقایی میاد یه لر کفشی میپوشه,
ایک شخص جوتے بیچتا ہے,
این نگاه میکنه به این کفش,
جوتے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ,
به این کفش میباله
اور اس پہ اس جوتے پہ ناز کرتا ہے.
بنده خدا اون گاوی که این پوست از اون گرفته شده او باید بنازد و بباله.
سوچنے کی بات ہے جس گائے کا چپڑے سے اسے بنایا گیا اس گائے کو اس پہ ناز کرنا چاہیے.
وہ باید بنازد, نہ تو
نہ ہمیں اور تمہیں.
خانم یہ لباس ابریشمین بھی پوچھے,
خاتون ایک ریشم کا لباس پہنتی ہے.
بابا خوب نگاہ کن ببین بابا این از فضولات کرم ابریشم تو پوچھی.
اگر دقت کی جائے تو یہ ریشمی کیڑے کے وہ فضول اعضاء فضول اجزاء سے بنایا گیا ہے.
اگر هم حالا شده ابریشم, این هنر کرم ابریشم بی هنر به تو چه ربطی داره؟
یه ریشمی لباس اگر کوئی اس میں فنکاری ہے تو یہ ریشمی کیڑے کی فنکاری ہے, خاتون کے کوئی اس میں کردار نہیں ہے.
چون انسان زینت و زیور رو اشتباه گرفته به واسطه همون گناه,
انسان زینت اور زیور کے درمیان فرق نہیں کر سکتا اسی گناہ کی وجہ سے.
آمده زینت زمین رو بر خودش فرض کرده, کار به زیور خودش هم ندارد.
زمین کی زینت کو اپنی زینت سمجھتا ہے اور اپنے زیور کو بھول جاتا ہے.
چون این چنین میبیند, این چنین میبیند عمرش رو کلا صرف میکنه, از خودش غافل میشه.
چونکہ ایسا ہے اپنے اس زمین کو سبز کرتا ہے لیکن اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے.
عزیز من زیور تو, زیور تو غیر از زینت زمینه.
آپ کا زیور زمین کی زینت کا غیر ہے.
محاسن اخلاق, مکارم اخلاق,
اچھے اخلاق, یہ انسان کی زینت ہے.
ایثار,
گذشت, قربانی,
برادری, مهربانی, مهرورزی, دوست داشتن ها, بابا اینا مال زیور توست.
یہ سب زیور ہیں انسان کے.
والا این یه روایت براتون خیلی جالبه, زین و مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب, مجلستون هم میخواید زینت بدید با ذکر علی زینت بدید, او زینته.
اپنی محفل و مجالس کو زینت دینا چاہتے ہیں تو امیر المومنین اسلام کے ذکر سے زینت دیجیے, وہ اصلی زینت ہے.
خب حالا اگر زیور جان تو شد اون اخلاق,
اگر ہمارے روح کا زیور وہ اخلاق ہوا,
خب این که موندگار با تو,
تو یہ اخلاق تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا.
زینت زمین کی نون با تو نمیاد,
زمین پہ جو زینت ہے یہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے گی.
بابا اگر میتونی ببرش ببر,
اگر لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں.
نہ نہ مل من نہیں,
یہ میری ہے نہیں, کیسے لے
جائیں. نہ جعلنا ما علی الارض زینتا لها, زینت زمین ہے, چون زینت زمین ہے برای زمین میمونه,
چونکہ زمین کی زینت ہے لہذا یہ زمین پہ باقی رہے گی.
بله انا, بله این آیه رو من بخونم براتون.
محمد و آل محمد صلوات
الله علیه و محمد و آل
محمد. اون وقت رسول اکرم برای این که به ما بگه بابا زینت زمین رو عوضی با زینت خودتون نگیرید,
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ زمین کی زینت اور اپنی زینت کے درمیان فرق کیجئے,
اومده استناد کرده به یه آیه,
ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں.
این آیه رو همه تون شنیدید,
اس آیت کا آپ سب لوگ سن چکے ہیں.
زینت دیگه ها, زینت انسان چی شد؟
انسان کی زینت کیا ہے؟
اخلاق کریمانه,
اچھے
صفات پسندیده,
اچھی صفات.
زینت زمین چی شد؟
زمین کی زینت کیا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کو نظر آتا ہے.
این آیه رو ببینید, همه تون شنیدید, براتون هم زیاد خوندم. زین للناس حبشک هوا،
انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خواہشات کی محبت.
ان حب و شہوات باعث زینت شده،
یہ خواہشات کی محبت یہ زینت کا سبب بنی.
اشتباہ کرتی تو باید محبوب محب خدا بودی،
محب خدا ہونا چاہیے تھا، غلطی کی آپ نے.
وقت تو این آیه چهار نوع رو بیان کرده،
چهار قسموں کو شاید کریمہ میں بیان کرده.
انسان
جماعت
نبات حیوان،
یعنی حیوانات، نباتات، جمادات اور انسان.
نبات، جماعت، حیوان، انسان،
یہ چار،
یہ چار ہے کہ مال تو نیست،
یہ چاروں تو آپ کے نہیں ہیں.
نب زینت زمین ہے،
یہ زمین کی زینت.
زین للناس حب و شہوات من النساء والبنین، این انسانش
خواہشات کی محبت عورتوں میں سے اور چوپایوں میں سے.
من النساء والبنین،
این مال انسان، بیٹوں میں سے، اولاد میں سے، یہ انسان.
والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، این جماد،
سونے چاندی کے زیورات، یہ جمادات.
والخیل المصومة،
ان حیوان، یہ حیوانوں میں سے، عمدہ گھوڑے حیوانوں میں سے.
والحرث، کشاورزی، زراعت
اور زراعت
محصول. بابا ذالک متاع الحیات الدنیا، چرا اشتباه گرفتی؟
یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے، اب خطا میں کیوں گرفتار ہیں؟
اما یادت میخوام بدم، والله عنده حسن الثواب،
اور اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے.
قل اونبئکم بخیر من ذالک، آیا نمیخواید بهتون بگم؟ نمیخواید بهتون بگم بابا اندیشمند بشید، خردمند بشید، اشتباه نگیرید زیر و رازینت رو؟
کیا اس سے بہتر تمہیں بتاؤں تاکہ تم خطا میں گرفتار نہ ہو اور زینت اور زیور کے درمیان فرق کر سکو؟
قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم، چی جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد،
کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں.
خب تب ہر چی گفتیم؟
پس اب تک ہم نے کیا عرض کیا؟
تب ہر چی گفتیم؟ ساعت چقدر آ رہا؟
ٹائم کیا ہوا ہے؟
خب دیگه انصافش اینه که بی انصافی نباید کرد. منبرم بعضا ممکنه سخنرانی هم آدمو برانم زینت بشه، انشاءالله نخواهد شد.
ناانصافی نہیں کرنی چاہیے کہ ممبر بھی بعض کا زینت کا سبب بن جاتا.
پس وصیت پیغمبر اکرم به ابن مسعود، ما یک بخشی از وصیت رو و اون این که فهو سکر الخطیعه،
پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن مسعود کو وصیت کی تھی اس کا ایک جملہ ہم نے پڑھا کہ ابن مسعود گناہ کی مستی سے بچو.
تا رسیدیم به اینجا انشاءالله در جلسه بعد باز دنبال میکنیم،
انشاءالله کل اسی بحث کو جاری
انشاءالله سریع تر رد خواهیم شد. انشاءالله
انشاءالله جلدی گذر جائیں گے.
اگر چنانچه این نحوه بحث را هم دوستان خیلی نمیپسندن بگید یه طور دیگه بحث کنیم.
اگر اس قسم کی بحث زیادہ آپ کو پسند نہ آئی ہو تو وہ بتائیے تاکہ بحث کا طریقہ کار تھوڑا بدل دیا جائے.
بخواید یه خود خطیبانه ترش هم بکنیم حاضر.
اگر اس کو تھوڑا خطابت کے انداز میں آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے.
ولی بعید میدونم اینو بخواید. السلام علیکم.